الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول الا من سبق عليه القول ومن امن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْذِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وعجنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزہ سلسلوات علم قرآن میں الحمدللہ سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے چوتھے رکوع سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک طویل مکی قرآن ہمارے زیر مطالعہ ہے. سورہ یونس سے سورہ المومنون تک 14 مکی صورتیں ہیں اور سورہ ہود اس میں یہ دوسری سورت ہے سورہ یونس کے بعد, اور اس میں اکثر رکوع میں یعنی 10 رکوع میں سے 7 رکوع ہیں کہ جو انبیاء و رسل کا انداز ہے کہ جو اس میں پایا جاتا ہے. اور انبیاء و رسل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جو کہ پہنچاتے ہیں. قومیں ریٹیلیٹ کرتی ہیں, اس دعوت کو قبول نہیں کرتی, مزاحمت کرتی ہیں اور معجزات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں, تو معجزات انہیں دکھائے جاتے ہیں پھر بھی وہ قومیں ایمان نہیں لاتی, تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ جو کہ جاری ہوتی ہے اور جو بھی نافرمان قومیں ہیں انہیں نیز تو نابود کر دیا جاتا ہے, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے, عذاب استحصال ان پر نازل ہوتا ہے اور اہل ایمان اپنے رسولوں کے ساتھ وہ بچا لیے جاتے ہیں. یہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں خاص طور پر 6 قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو تکرار کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. پچھلے رکوع میں جب یہ انبا و رسول کے حوالے سے بات کا آغاز ہوا تھا تو یہ تفصیل سے ہم نے بات سمجھی تھی کہ یہ جو 6 قومیں ہیں ان میں سے 3 قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اور 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں. جو 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اس میں قوم نوح ہے, قوم عاد ہے اور قوم ثمود ہے, کہ جن کی طرف بالترتیب نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اللہ کے رسول وہ بھیجے گئے. اور 3 قومیں پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں, قوم لوط ہے, قوم شعیب ہے اور آل فرعون ہے, اور آل فرعون کی طرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. تو بہرحال ان چھ قوموں کے تذکرے بار بار آتے ہیں تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر. ان میں سے جو پہلی قوم ہے قوم نوح, اس کا تذکرہ ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے, یعنی رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4. اور یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی سمجھی تھی کہ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام ہے کہ جو استقامت کے ساتھ پہنچاتے رہے, اور حاصل کیا تھا 950 سال کی جو بھی محنت تھی, میکسیمم 80 کی تعداد ہے کہ جو کہ آتی ہے اہل ایمان کی, کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. بقیہ پوری قوم نے جو ہے وہ وقت کے رسول نوح علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا انکار کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 950 سال کی دعوت, اور یہ جو 6 قوموں کے واقعات ہم سمجھیں گے, یہ اصل میں عرب کی سرزمین پر جو ایک حق و باطل کے درمیان مارکا چھڑا تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جانسار ساتھی ہیں اہل ایمان, وہ ایک انقلابی مشن میں آگے بڑھ رہے تھے, اور عرب کی سرزمین پر ایک انقلابی دعوت اہل حق کے ذریعے سے اہل کفر کو, مشرکین مکہ کو خاص طور پر دی جا رہی تھی, اور یہ قریش مکہ اسی طرح کی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے اللہ کے رسول کی دعوت پر صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس طرح سے ان 6 قوموں نے اپنے وقت کے رسولوں کے ساتھ کیا. تو یہ ایک آئینہ ہے اصل میں, کہ جو خاص طور پر کفار مکہ کو یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم آج عرب کی سرزمین پر وہی کچھ کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ جو ان 6 قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا. اور بالعموم رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہدایات ہیں, اور بڑی قیمتی یہ کیفیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آئینے کے طور پر, کہ یہ یعنی کردار ہیں کہ جو کہ چہرے ہیں کہ جو کہ بدل جاتے ہیں, لیکن یہ کردار اللہ کے نافرمانوں کا وہ رہتی دنیا تک وہ رہے گا, اللہ کے ماننے والے بھی رہیں گے, اللہ کا انکار کرنے والے بھی رہیں گے. وقت کے فرعون اور نمرود ہیں کہ جو کہ وہ پیدا ہوتے رہیں گے, اور یہ ہے کہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اہل حق کا ساتھ دینے والے بھی وہ رہیں گے, حق کا یعنی باطل کا مقابلہ اور اس کے دانت کھٹے کرنے والے بھی اپنے اپنے وقتوں میں اٹھتے رہیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے لیے ان آیتوں میں کیا ہے عبرت, میسج کیا ہے, کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کا ساتھ دینے والوں میں سے, اہل حق کا یا اہل باطل کا. تو یہ آئینے کے طور پر یہ آیات ہیں کہ جو ہمیں ہمارے سامنے وہ ہمیں رکھنی چاہیے, اور بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ اس میں ہمیں ملتی ہیں. تو بہرحال پچھلے رکوع میں نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو, اور ہم نے سمجھا کہ ہر زمانے میں سب سے پہلے جو مخالفت ہوتی ہے حق کی, وہ اس معاشرے کا جو ایلیٹ طبقہ ہے اشرافیہ, اس کی طرف سے. کیونکہ جب بھی حق بات کہی جائے گی کسی معاشرے میں, تو وہ باطل نظام پر ایک کاری وار ہے کہ جو کہ وہ حق کرتا ہے. لہذا یہ ہے کہ اس باطل نظام سے جو ہے وہ مسلطیں ہوتی ہیں, اور چودراہٹیں قائم ہوتی ہیں باطل نظام کی, جو بھی اس کے پرچارک ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ انہیں تو اپنی سیٹیں وہ یعنی ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر تو یہ حق نافذ ہو گیا تو ہماری سیادت اور چودراہٹ اور ہمارے جو مفت کے حلوے مانڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں. بالکل یہی کیفیت تھی عرب کی سرزمین پر, اس انقلابی دعوت کی رکاوٹ تھی کہ جو کہ اس کے مقابلے میں یہ کفار مکہ وہ ہر طرح کی کھڑی کر رہے تھے. ان کے سامنے یہ عبرت کے طور پر یہ واقعہ نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے وہ رکھا جا رہا ہے, کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی, اس وقت کے جو قوم کے سردار تھے انہوں نے جھٹلایا اور بڑی حقارت سے کہا, پچھلی رکوع میں ہم پڑھ کر آئے کہ نوح آپ کے ساتھ جو بھی ایمان لانے والے ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کے بڑے رذیل اور حقیر طبقہ ہے, غلام طبقہ ہے, سرسری نگاہ میں تو وہ ان کی کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی دعوت آپ پیش کر رہے ہیں وہ ایک نچلا ہی طبقہ ہے کہ جو کہ قبول کرنے والا ہے, کیونکہ اپر کلاس کو تو آپ کی دعوت وہ سمجھ میں نہیں آتی, معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں, کہ جو معیار کیا بناتے ہیں کہ جو بھی ڈالرز اور پیننٹس پر اور مال و دولت پر جو ہے وہ پرکھنے کا جو ایک معیار ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے مادہ پرست لوگوں کے نزدیک, جبکہ معیار جو ہے وہ نہ ڈالر ہے نہ شہرت ہے نہ اقتدار ہے, بلکہ معیار تو قائم ہوتا ہے شریعت کے مطابق. جو اللہ کا اللہ نے معیار بنا دیا ہے حق و باطل کا, اسی لحاظ سے جو ہے وہ حق حق ہوگا اور باطل باطل ہوگا. چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے باطل کو حق کرنے کے حوالے سے، وہ باطل حق نہیں ہو سکتا. معیار جو ہے وہی ہوگا کہ جو اس کائنات کا وہ خالق ہے اس نے جو معیار بنایا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقارت کی کیفیت تھی کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کی، اور ان کا یعنی مذاق ہے کہ جو کہ اڑایا. تو اب دوسرے رکوع میں پھر جب یہ 950 سال تک یہ بحث و مباحثہ نوح علیہ السلام اور قوم کے درمیان چلتا رہا اور قوم نہیں مانی، اکثریت نے انکار کر دیا، تو پھر اب آخر میں نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب فائنل حکم ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے. یعنی اب وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اب اتمام حجت ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کی طرف سے قوم پر، لہٰذا اب یہ عذاب کے بالکل دہانے پر جب وہ پہنچ چکے تھے، لہٰذا حکم آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا کہ وہ اوحی الی نوح، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، حکم بھیجا گیا کیا کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ ہرگز اے نوح علیہ السلام آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکا، یعنی جسے ایمان لانا تھا، جس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حق کی طرف پھیرنا تھا، لہٰذا وہ اہل ایمان ہیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ آ گئے، آپ پر وہ ایمان لے آئے، لہٰذا اب کوئی آپ کی قوم میں سے ایمان وہ نہیں لایا، اب ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور اپنی یہ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اب یہ حق کے مقابلے میں یہ باطل ہے کہ جو کھڑا ہو چکا ہے، لہٰذا اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں. فرمایا کہ فلا تب تئس بما کانوا یفعلون، پس انو آپ غمگین نہ ہوئیے اس پر کہ جو یہ آپ کی قوم کرتی ہے، جو یہ افعال کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اس پر آپ ہرگز غمگین نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور نہ آپ ان کی بدعمالیوں کے جواب دہ ہوں گے. اب حکم کیا آیا، اب کیونکہ عذاب بھیجا جانا تھا، عذاب استحصال، لہذا اس کے لیے جو حکم آیا نوح علیہ السلام کو وہ سنیے. فرمایا وسنا الفول کبھی آیونینا وواہ یہ، اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے، اور یہ کشتی بنانے کے حوالے سے دو احکامات ہیں کہ جو کہ دیے گئے، بی آیون نہ ہماری آبزرویشن میں، یعنی ہم آپ پر جو ہے وہ نگرانی کریں گے کشتی کے حوالے سے، اور وواہی نہ اور ہماری وحی یعنی ہمارے حکم کے مطابق یہ کشتی ہے کہ جو کہ آپ بنائیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت جب وہ نصیب فرمائے. پوری زندگی میں ایک بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں وہ اپنی مرضی نہ چلائے. آگے ہم پڑھ لیں گے، یعنی نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ میں یہ دو انسٹرکشنز ہیں کہ جو کہ دی گئیں ہماری آبزرویشن میں، اور ہمارے حکم کے مطابق یہ کشتی بنائیں گے، آپ کی اس میں کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے حکم آپ نے اللہ دے دیا، اب میں جو چاہوں کہ جیسے چاہوں کشتی بنانے، بلکہ یہ ہے کہ سرنڈر کیا اللہ کے احکامات کے سامنے، جیسے جیسے حکم آتا گیا ہے کشتی بنانے کے لیے، انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے ہدایات آتی رہیں، ویسے ویسے نوح علیہ السلام لگے رہے کشتی بنا رہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، پوری زندگی انسان اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرتے، چاہے وہ انڈیویجول ایسپیکٹس ہو یا کلیکٹو ایسپیکٹس ہو، چاہے وہ انفرادی گوشہ ہو زندگی کا، چاہے اجتماعی گوشہ ہو، ہر معاملے میں بندہ مومن کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جو رب نے کہہ دیا، لہٰذا اسی اعتبار سے پھر عقائد بھی رکھے جائیں گے، رسومات بھی ادا کی جائیں گی، عبادات بھی جو ہے وہ انجام دی جائیں گی. اسی طرح سے کلیکٹو افیئرز میں، اجتماعی گوشے میں، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، یعنی سب میں اللہ کی مرضی ہے کہ جو کہ چلے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، راوی جو ہے وہ پھر چین لکھتا ہے، ورنہ سکھ یعنی بربادی بربادی. اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ بھئی میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میں جیسے چاہوں اس مال کو استعمال کروں، جہاں چاہوں لگاؤں، میرا جسم ہے اس پر میری مرضی چلنی چاہیے، اگر یہ گمراہ کون عقائد اور نظریات معاشرے میں پنپنے لگے، تو پھر انسان کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، سکون ہے کہ جو کہ اس کا برباد ہوتا ہے، اور ایک فرد کا سکون جب برباد ہوتا ہے تو پورا معاشرہ وہ پھر انارکی سے دوچار ہوتا ہے، ایک انتشار ہے کہ جو کہ برپا ہوتا ہے. لہذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جیسے جیسے بندہ مومن کو رسیو ہوں، وہ ان احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. تو فرمایا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیے، ہماری آبزرویشن میں اور ہماری وحی یعنی حکم کے مطابق. فلا تخاطبنی فی الذین ظلم, اور ہرگز اے نوح علیہ السلام آپ بات نہ کیجئے گا, کوئی سفارش نہ کیجئے گا کن لوگوں کے بارے میں, فی الذین ظلم ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا, یعنی جو نافرمان قوم ہیں ان کے بارے میں کوئی آپ کی طرف سے جب عذاب آئے تو کوئی سفارش آپ کی طرف سے نہیں آنی چاہیے. اب یہ پہلے سے وارن کر دیا نوح علیہ السلام, کیونکہ آگے ابھی بات آنی ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے اور تین بیٹے تھے جو کہ فرما بردار تھے, حام سام یافس, وہ ایمان لے آئے تھے اور اس کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہو گئے تھے, لیکن ایک بیٹا جو یام جس کا نام کنان بھی آتا ہے روایت میں, وہ نافرمان تھا. لہٰذا یہ ہے کہ جب طوفان آیا ہے تو اسے غرق کیا گیا, وہ ڈوبنے لگا, تو نوح علیہ السلام میں ایک سفارش ہے کہ جو کہ آخری کیفیت اپنے بچہ ہے نا, شفقت پدری کا معاملہ تو باہر جتنا بھی بچہ جو ہے وہ نافرمان ہو لیکن جو والد کے اندر بچوں کے حوالے سے محبت ہوتی ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ شفقت پدری کی وجہ سے وہ سفارش کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وارن کر دیا کہ دیکھیں آپ کوئی بات نہ کیجیے گا, کوئی سفارش نہ کیجیے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا. انہ مغرقون, بے شک وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہوں گے. اب کیا ہوا, اس حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے سرنڈر کیا. وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ, تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے, یعنی اب وہ کشتی بنانا شروع کر دی, اور کس کی ہدایت کے مطابق, یعنی اللہ نے فرمایا بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ہماری آبزرویشن میں جیسے جیسے ہم آپ کو کہتے جائیں گے یہ کشتی ہے کہ جو کہ بنتی جائے گی اور آپ بناتے جائیں گے ہماری ہدایت کے مطابق. تو اب شروع ہو گئے نوح علیہ السلام, ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اور کشتی ہے کہ جو کہ بنائے جاتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ابھی ہم ذرا نوح علیہ السلام کی اس کشتی سے کچھ اسباق بھی ہیں کہ جو کہ سمجھیں گے. یہ تاریخ انسانی کی پہلی کشتی ہے, تاریخ انسانی کی پہلی کشتی ہے کہ جو کون بنا رہے ہیں, وہ نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ, جب بھی گزر ہوتا نوح علیہ السلام پر سرداروں کا ان کی قوم میں سے, تو وہ کیا کرتے, سخرو من, تو وہ ان کا تمسر کرتے, ان کا مذاق اڑاتے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ تاریخ انسانی میں پہلی کشتی بن رہی ہے, اور کس کیفیت میں بن رہی ہے کہ جب دور دور تک جو ہے وہ نہ کوئی طوفان ہے, نہ کوئی بارشوں کی کیفیت ہے, نہ کوئی پانی ہے, کچھ نہیں, کوئی طغیانی کچھ نہیں, لیکن یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو کیونکہ حکم ملا ہے لہذا آپ کشتی بنا رہے ہیں اور لوگ حیران ہیں قوم نوح, اور جب بھی گزر رہے ہیں نوح علیہ السلام پر جو طنز اور استہزاء کی تیر ہیں کہ جو کہ آپ پر برسا رہے ہیں کہ اچھا ہم پہلے تو کہتے تھے کہ بھئی یہ نوح علیہ السلام پتنی کیسی معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں, کہاں کی باتیں ہیں, کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ بھئی ایک خدا ہے اور وہ ہمیں زندہ کرے گا اور پھر ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے, اور یہ ہے کہ یہ پیغام اور یہ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, لہٰذا ہمیں تو پہلے ہی شک تھا, اب تو اور یہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا, کوئی دور دور تک طوفان نہیں اور یہ کشتی ہے کہ جو کہ بنا رہے ہیں, تو یہ کشتی کہاں چلے گی, کوئی خشکی پہ چلے گی یہ, یعنی اس طرح کہ آپ سوچیں کس طرح طنز اور استہزاء ہے کہ جو کہ قوم نوح نے کیا ہوگا نوح علیہ السلام پر, کہ یہ تو معاذ اللہ بھٹا وہ سٹیا گیا ہے, ہمیں تو پہلے ہی شک تھا, اب تو یقین ہو گیا کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں, دور دور تک پانی نہیں تو یہ کشتی کہاں چلائیں گے, خشکی میں چلائیں گے, تو اس طرح کے یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ آیات کس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, وہ بات ذہن میں رکھے گا, عرب کی سرزمین پر بالکل وہی کیفیت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی, تنے تنا اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے نا عرب کی سرزمین پر, اور جب قرآن کا میسج ہے پیغام پہنچانا شروع کیا تو یہی مشرکین مکہ کہ جو 40 ظہور نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ آپ ان کے درمیان گزار چکے ہیں اور آپ کو الصادق والامین کے سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ ظہور نبوت ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی آپ صحیح کرتے ہیں پیغام پہنچاتے ہیں, تو کس طرح سے طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برساتے ہیں قریش مکہ, ارے جادو ہو گیا ان پر معاذ اللہ, یہ تو مجنون ہو گئے معاذ اللہ, یہ تو ایک شاعر کی شاعری معلوم ہوتی ہے کہ جو کہ یہ پیش کر رہا ہے, یہ تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں کذاب, یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ کس نے برسایا عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول کو, یہ طنز کے تیر سننے کو ملے یا القباس سننے کو ملے. بالکل. تو آپ کی یہ داد رسی ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہے کہ نبی اس عرب کی سرزمین پر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہو رہا. آپ یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو، 950 سال ہمارے وہ بندے ہیں کہ جو کہ ہمارے پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے رہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہی تمسخر ہے کہ جو کہ مذاق ان کا بھی اڑایا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ جواب سنیے نوح علیہ السلام کا، سردار تو جب بھی گزرتے یہ طنز کے تیر ہے کہ جو کہ برساتے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ دیکھو اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فانا نسخر منکم، تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، کہ جس طرح سے تم آج ہمارا مذاق اڑاتے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی، یعنی کوئی تمسخر کی کوئی کیفیت ہے کہ جو کہ بعد میں ہوگی، نہیں، بلکہ تم اپنے اس مذاق کا جو حشر ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے، ہماری بھی باری آنے والی. آج تو تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہو، مال و دولت میں اور اس کے نشے میں جو ہے وہ تم اپنے مستقبل کی فکر نہیں کر رہے کہ جو عذاب تم پر جو ہے وہ بالکل مسلط ہوا جاتا ہے، تمہاری نگاہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جس بدعمالیوں میں مبتلا ہو چکے ہو اور حق کو جھٹلا رہے ہو، اب وہ عذابی استحصال ہے کہ جو کہ تمہارا منتظر ہے، تمہارے سر پر پہنچ گیا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ہماری بھی باری آنے والی، آج تمہاری باری ہے، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ کیفیت پھر پلٹے گی اور ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ جس طرح سے تم مذاق اڑاتے ہو. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. میں آتی ہی عذاب یغزی، کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے دینے والا عذاب. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب جو ہمیشہ قائم رہنے والا. لہذا یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہر زمانے میں آپ دیکھیں حق کے جو بھی ساتھ دینے والے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اسی طرح سے. یعنی آج بھی کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، کہ جو شریعت کی بنیادوں پر عمل کرنے والے، کسی کا اللہ کے رسول کا حکم ہے نا کہ اس شلوار کے ٹخنوں کو کہاں رکھنا ہے، یہ یعنی شلوار کے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. یہ کیا صرف نماز میں رکھنے کا حکم ہے یا پوری زندگی حکم ہے؟ پوری زندگی حکم ہے اللہ کے رسول کا، صرف نمازوں کی یہ کیفیت نہیں، پوری زندگی یہ حکم ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کا ہے. آگ میں جلنے کے حوالے سے یہ کیفیات ہیں کہ جو حدیث میں بیان ہوئے، کہ جس کا ٹخنوں کے نیچے جو ہے وہ پائچے جا رہے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے. چاہے تکبر اندر ہو یا نہ ہو، ابھی سکون کی تعمیل ہے کہ جو ایک مسلمان کو کرنا، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے، ارے دیکھو یہ تو خدائی فوجدار ہیں، دیکھو یہ کس طرح سے ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ پائچے کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں، کتنا اوپر چڑھے ہوئے. اور عجیب معاملہ ہے، یعنی صبح صبح جو ہے وہ ایک نیکر پہن کر اور سطر بھی جو ہے وہ کھلا ہوا ایک شخص، اور یہ ہے کہ وہ واک کرتا ہوا اور جاگنگ کرتا ہوا وہ پایا جاتا ہے، اور اسے بابو کہا جاتا ہے. بھائی بابو صاحب جا رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی عزت اور توقیر ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے. سطر بھی کھلا ہوا ہے، نیکر پہن کر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، اور اسے جو ہے وہ بڑا اعلیٰ تصور کیا جا رہا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، اس کا مذاق آج بھی اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی خلا کی بات تو نہیں، اسی زمین کی بات ہے. کوئی داڑھی رکھتا ہے ایک نوجوان یا کوئی شخص، تو اس کی تضحیک ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے. دیکھو بھائی مولوی ہو گئے اور پتہ نہیں جو ہے وہ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، گھر سے جو ہے وہ مذاق کی کیفیت ہے کہ جو کہ بن جاتی. آج ہماری کوئی بہن، کوئی ماں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح جو ہے وہ شرعی پردہ کرنا چاہتی اور آگے قدم بڑھاتی ہے، تو کس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ارے بھائی یہ تو بیکورڈ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی باتیں. یعنی وہ کام کے جو کہ ہماری ماسیوں کے کرنے کے تھے، آج یہ ہے کہ جو کہ پردہ کر رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ پردہ تو آنکھ کی حیا ہوتی ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے اس طرح کی. معاذ اللہ، یعنی اگر آنکھ کی حیا ہے اور دل کا پردہ ہے، تو معاذ اللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لخت جگر ہیں اللہ کے رسول کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی آنکھوں کی حیا نہیں تھی؟ کیا دل کا پردہ ان کا نہیں تھا؟ انہوں نے تو پردہ کیا ہے شرعی. تو سوچو ظالموں کہ تم کس پر جو ہے وہ طنز کر رہے ہو. تو یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آج بھی ہے، طرح طرح سے جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ، ٹوپی کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا. یہ دیکھو بھائی دین کے خدائی فوجدار ہیں کہ جو کہ آ گئے، اب تبلیغ کرنے آ گئے، اور یہ وقت ہے کہ جو کہ ہمارا ضائع کریں گے. اس طرح کے طنز کے تیر ہیں کہ جو اللہ والوں پر اور دین کا کام کرنے والوں پر برسائے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں یہ کیفیت ہے کہ جو کہ رہی. فسوف تعلمون، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہماری بھی باری آئے گی، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے، اور تم عنقریب جان لو گے کہ میں آتی ہی عذاب یغزی، کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، وہ یحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے دائمی قائم رہنے والا عذاب. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم لازمن ایک بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہیں کہ جو کہ تمہیں چکھائیں گے. تو لہٰذا ایک عذاب جو بڑا عذاب ہوتا ہے وہ تو عذابی استحصال ہوتا ہے، یعنی پوری پوری قوموں کو، نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، اور وہ عذاب ہیں کہ جو پھر واپس اٹھا بھی لیے جاتے ہیں، اور وہ عذاب آتے ہیں کہ لال لہم یرجعون، کہ تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ جو ہے وہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اور نیکیوں کی طرف چلے جائیں، انہیں احساس ہو جائے، ذرا ان کے جو ہے وہ ہل جائیں دل اور نرم ہو جائیں کہ واقعتاً یہ کس طرح سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذاب ہیں کہ جو کہ ہم پر آئے. سورۃ الانعام میں تین طرح کے عذابوں کا تذکرہ آتا ہے نا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ہمارے اوپر سے جو ہے وہ عذاب نازل کرنے پر قادر ہے. کس طرح سے جو ہے وہ یعنی تیز بارشوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، اور پتھروں کی بارش قوم لوط پر کی، آسمان پر اوپر سے عذاب آ جائے، اور یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ تم پر عذاب نازل کرے. یہ زمین جو ہے وہ جب زلزلے سے ہلتی ہے تو پھر اس زمین کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے. لہذا یہ ہے کہ زلزلوں کے ذریعے سے تمہیں ہلا دے اور تمہیں برباد کر دے، یا تمہیں آپس میں گروہ در گروہ تقسیم کر کے اور ایک گروہ کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، آپس میں بھڑا دے. اور آج کیا ہے، مسلک کی بنیادوں پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے جو ہے وہ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ تین طرح کے عذاب کی کیفیات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ کلی شعین قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کی ہر صورت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تم عنقریب جان لوگے کہ کس پر آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب. اب ہوا کیا، وہ فائنل عذاب کی کیفیت قوم نوح پر آئی. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور ایک تنور نے جو ہے وہ جوش مارا، یعنی زمین پر ایک یعنی تنور ہے کہ جو کہ اس سے پانی ابلا ہے. اور یہ ہے کہ سورہ قمر میں پھر مزید وضاحت آتی ہے کہ زمین سے یہ ایک تنور ابھرا، چشمہ پھوٹا ہے، اور پھر آسمان سے جو ہے وہ مسلح دار بارش ہے کہ جو کہ برسی، اور یہ زمین اور آسمان کے پانی ہیں کہ جو آپس میں ملے ہیں، اور بڑی بڑی موجوں، پہاڑ جیسی موجیں، آگے الفاظ آ رہے ہیں، وہ ہیں کہ جو کہ اٹھی. فرمایا کہ قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے فرمایا کہ اے نوح آپ اس کشتی میں سوار کر لیں ہر طرح کے دو جوڑے، ہر قسم کے دو جوڑے، یعنی حیوانات کے سب کے جو ہے وہ دو دو جوڑے ہیں کہ جو کہ اس کشتی میں سوار کر لے. اب آپ سوچیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے اس نوح علیہ السلام کی کشتی کی جو بھی پیمائش ہیں، ڈائمنشنز ہیں، کہیں نہ قرآن مجید میں نہ احادیث مبارکہ میں کہیں اس کی وضاحت نہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وضاحت کی کوئی یعنی حاجت بھی نہیں. تذکیر اور یاد دہانی کے عمل میں اصل جو فوکس ہے وہ کیا جاتا ہے ان باتوں پر کہ جو انسان کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے. لہٰذا یہ پیمائش کتنی تھی، کتنا ہائٹ تھی، اور کتنی اس کی لینتھ تھی، اور کتنی وڈتھ تھی، اور کتنی گہرائی تھی، یہ ساری علمی باتیں. لہٰذا انسان کی ہدایت کے لیے جو اصل شے درکار ہے، جتنی تذکیر اور یاد دہانی جن باتوں میں، وہ باتیں ہیں کہ جو کہ بیان کر دی گئی، تفصیلات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. لہٰذا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے یعنی ہر چیز کے دو جو جوڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی جاندار اور سارے حیوانات اور سب اہل ایمان سب اس میں شامل تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کشتی واقعتاً ایک بہت بڑی کشتی تھی. فرمایا کہ آپ سوار کر لیں اس کشتی میں ہر طرح کے دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال یا اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس پر بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی، یعنی عذاب نازل ہونا جس پر ثابت ہو گیا وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہو. لہذا یہ ہے کہ یہ یعنی ایک تو وہ نافرمان قوم تھی، اور یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے اہل میں کون لوگ تھے کہ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکے، وہ دو افراد تھے، ایک ان کا چوتھا بیٹا کنان یام، جو نافرمان تھا ایمان نہیں لایا، والد پر نوح علیہ السلام تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کہ جو نافرمان تھی اور خیانت کرتی تھی، اور اس کی خیانت یہ تھی کہ یہ اپنے رسول کی یعنی شوہر کے راز ہیں کہ جو کہ دشمن قوم کو وہ فاش کر دیا کرتی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ خیانت کا معاملہ تھا کہ جو دو رسولوں کی ازواج نے کیا. سورۃ تحریم میں ان کا تذکرہ آتا، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نافرمان تھے، دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے، اور وہ خیانت یہ تھی جیسے میں نے عرض کیا، یعنی بدکاری کا معاملہ نہیں تھا. بدکار عورت کو تو نبی کبھی بھی اپنی زوجیت میں نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ یہ راز کا فاش کر دینا، یہ تھی اصل میں ان کی جو بھی بدعملی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ عذاب کی یہ دونوں جو ہے وہ مستحق ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی. تو یہاں پر بات آ رہی ہے اللہ من سبق علیہ القول، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کے عذاب کی جو بات ہے وہ ثابت ہو چکی، یعنی آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی. ومن آمن، اور آپ سوار کر لیں ان کو بھی کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. وما آمن ماہ الا قلیل، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر بہت کم، یعنی قلیل کے الفاظ ہیں کہ جو کہ ملتے ہیں. تعداد کتنی تھی وہ قرآن مجید میں نہیں آتی، روایات میں جو ہے وہ میکسیمم کہیں 60 کی تعداد آتی اور میکسیمم 80 کی تعداد آتی. اب اس کے بعد اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے ہر دو دو جوڑے ہیں کہ جو کہ جانداروں کے وہ سوار کر لیے، اہل ایمان کو بھی سوار کر لیا، تین بیٹے حام سام یافذ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ سوار ہو گئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا ہے. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. یعنی جس طرح سے سواری کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی نا اللہ کے رسول کی طرف سے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی یہ جتنی بھی سواریاں ہیں یہ مسخر کس نے کی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہیں، ہم کس قابل تھے؟ لہذا یہ ہے کہ یہ مسخر کرنا سواریوں کو، انسان کو اس قابل بنانا، یہ صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو انسان کو اپنی حیثیت کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، جب بھی جو ہے وہ سواری پر سوار ہوں تو یہ مسنون دعا ہے کہ جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے. الحمدللہ اکثر کو جو ہے وہ یاد بھی ہوتی، نہیں یاد تو کرنی چاہیے. یہ مسنون دعائیں ہیں کہ جو کہ بڑی قیمتی ہیں، اور یہ کہ کوئی معمول ہو کہ جس میں ہمیں کوئی دعا نہ ملتی ہو. آپ سوچیں ذرا، تمام معمولات زندگی میں اللہ کے رسول سے دعائیں ہیں کہ جو کہ ثابت ہیں. یعنی نیند کے وقت جو ہے وہ سونے جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے کی دعا ہے، سو کے اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء جا رہے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء سے واپس آ رہے ہیں تو دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا ہے، نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو دعا ہے، یعنی کھانا کھا رہے ہیں تو دعا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، نکل رہے ہیں تو دعا. یعنی کون سا ایسا معمول ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں نہ ملتی ہو؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ بھئی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل جو کار فرما ہے، فائل حقیقی ہے، مؤثر حقیقی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر بندہ مومن کی نگاہ ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے. لہذا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی میں سب کو سوار کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور فرمایا کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور وہ کشتی انہیں لے کر ان کے ساتھ چلتی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں، بڑی بڑی پہاڑ جیسی موجیں ہیں کہ جو کہ وہ اٹھی ہیں، یہ دونوں پانی ملے ہیں، ایک بڑا طوفان ہے کہ جو کہ برپا ہوا، اور وہ کشتی ہے کہ جو کہ چل رہی ہے. اور یہ کس کی شان ہے؟ یعنی تاریخ انسانی میں پہلی کشتی، ابھی بات سمجھیں گے، چند اسباق اس کشتی سے ہمیں ملتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ سوچیں اصل قدرت کس کی ہے. یعنی اللہ چاہے تو یعنی لکڑی کے تختے سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو بچا لے بڑی بڑی طوفان کی موجوں، اور اللہ ہی چاہے تو بڑے بڑے جہاز کہ جن کے حوالے سے دعوے کیے گئے کہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی ہم سمجھ لیں گے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ غرقاب کر دیے جاتے ہیں. تو اصل کار فرما شاید کیا ہے؟ وہ ہستی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو یہ کشتی ہے کہ جو تاریخ انسانی کی پہلی کشتی، وہ چل رہی تھی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجود. ونادا نوح ابنہ، تو پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اب یہ ہے کہ بیٹا کنان، وہ ایک بیٹا جو نافرمان تھا، وہ ایک کنارے پر ہے اور طوفان جیسی موجیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ شفقت پدری ہے کہ جو کہ وہ اس کی وجہ سے اب آخری کیفیت ہے نوح علیہ السلام کی کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، ساتھ آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وکانا فی معول، وہ ایک کنارے پر تھا، یا بنیر کب مانا، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مال کافرین، اور دیکھو کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، آ جاؤ، بات سن لو، میری بات مان لو۔ یعنی 950 سال قوم نوح کو دعوت نوح علیہ السلام دیتے رہے، تو کیا یہ ممکن تھا کہ اپنے بچے کو دعوت نہیں دی ہوئی نوح علیہ السلام؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حالانکہ انبیاء کی یہ خواہشات ہیں کہ جو کہ ہوا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کی نگاہ اپنے گھر پر ہوتی۔ یعنی اس میں دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امام الناس کا درجہ دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو جب یہ اعلان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو آگے الفاظ کیا آتے ہیں، بمن قال ومن ذریتی، فوراً پوچھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کیا میری اولاد میں بھی یہ منصب امامت جاری ہوگا، کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت کا منصب ملے گا؟ تو لہذا فکر کس کی ہوئی سب سے پہلے؟ اپنی اولاد۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دوسری ہے، جب ظہور نبوت ہوتا ہے، مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں ظہور نبوت ہوا، پہلی وحی، اور اس میں حکم جو ہے وہ کیا دیا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، جس کے خوف سے جو ہے وہ مصر سے مدین گئے تھے، 10 سال بعد واپس آ رہے ہیں، لہذا پہلی وحی میں جو ہے وہ حکم آ گیا، سیدھے جائیے فرعون کے پاس، وہ طغیانی پر اترا ہوا۔ تو رب سے ہاتھ جوڑ دیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور آگے الفاظ کیا ہیں، واجعلنی وزیرا من اہلی، اللہ میرے گھر سے میرا دست و بازو وزیر ہے کہ کوئی بنا دے۔ تو یہ انبیاء کی خواہشات ہوا کرتی ہیں۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ دین میں بہت آگے آگے ہیں، دین کے کاموں میں بہت آگے آگے، صحیح اور عمل اور جہد ہے کہ جو کہ چل رہے، لیکن گھر والوں کے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ 100-100 کلومیٹر دور جا کے جو ہے وہ دعوتیں دی جا رہی ہیں، اور گھر ہے کہ جو کہ ویران ہے، نہ بیٹا ہے کہ جو کہ ساتھ، نہ بھائی ہے کہ جو کہ ساتھ۔ دعوت اگر دی گئی ہے، حجت تمام کی گئی ہے، وہ الگ بات ہے، پھر کوئی نہ مانے یہ بالکل الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل بائی پاس کر دینا اپنے گھر والوں۔ اور اس کی بھی وجہ ہے جو کئی دفعہ ہماری ان نشستوں میں آئی ہے کہ آنکھیں چار کیوں نہیں ہوتی اپنے گھر والوں کے ساتھ، 100 کلومیٹر دور جا کے سینہ تان کر تو ہم دعوت دینے کے لیے بالکل انشرہ اپنے اندر پاتے ہیں، کیونکہ وہ 100 کلومیٹر دور، اسے تو ہمارا چٹھا بٹا نہیں معلوم نا کہ ان کی کیفیات کیا ہے۔ یہ کسے معلوم ہے؟ یہ گھر والوں کو معلوم ہے، یہ بیوی کو معلوم ہے، یہ بچے کو معلوم ہے، یہ بھائی کو معلوم ہے۔ لہذا آنکھیں چار نہیں ہو رہی ہوتی کہ انہیں جو ہے وہ کوئی دین کی دعوت دی جائے، کیونکہ ہمارا چٹھا بٹا انہیں معلوم ہے، وہ 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ایک ان نون بننے کو معلوم نہیں ہے۔ تو وہاں تو سینہ دان کی دعوت دی جائے، اور گھر پر جو ہے وہ آنکھیں چار نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہے، اور حکم کیا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ الاقرب فالاقرب، یہ اصول ہے دین کا، جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو لہذا یہ دعوت کا آغاز بھی کہاں سے ہوگا، نہ اپنے نفس کو جو ہے وہ بھلایا جائے گا، نہ اپنے گھر والوں کو بھلایا جائے گا، بلکہ آغاز ہوگا اپنے نفس سے، اور پھر اپنے گھر والے، اور پھر اپنے اعضاء اور اقارب، اور پوری دنیا تک یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ تدریج ہے کہ جو کہ قائم ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا کیا خیال ہے آپ کا، کہ پوری قوم کو دعوت 950 سال دیتے رہے، کہ آپ نے بچے کو دعوت نہیں دی ہوئی؟ لہذا دعوت دی ہے، حق ادا کیا ہے، لیکن بچہ پھر بھی جو ہے وہ نہیں مانا، اور آخری وقت تک اب سمجھا رہے ہیں، طوفان اٹھ چکا ہے اور موجیں پہاڑوں کی مانند ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں، اور آخری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ۔ قال ساوی الی جبل، تو اب اس کا جواب کیا آیا، یام یعنی کنان کا، اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف جو ہے وہ پناہ لے لیتا ہوں، یا اسمنی من الماء، وہ پہاڑ یا کوئی چٹان ہے کہ جو اس طوفان سے، اس پانی سے مجھے نجات دے دے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے میٹرلزم، اور آج کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ شرک آف دا ٹائم جسے آپ کہیں، وقت کا جو سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے جو ہر زمانے میں ایک نیا بھیس بدل کر جو ہے وہ انسانیت کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پہچاننا جو ہے وہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کا سب سے بڑا یعنی ایک بہت بڑا شرک جو ہے یہ مادہ پرستی. یعنی مادہ پرستی کیا ہے, میٹیریلزم کیا ہے, مادے پر سارا انحصار ہو جائے, اسباب پر ساری نگاہ ہو جائے, مسبب الاسباب کی جو اسباب کا بنانے والا ہے وہ سائڈ لائن ہو جائے, وہ صرف نظر ہو جائے, سارا توکل اعتماد ٹرسٹ وہ اسباب پر, چیزوں پر کہ بھئی یہ گولیاں ہیں کہ جو کہ میرے سر کے درد کو ٹھیک کریں گے, اور یہ ڈاکٹر ہے کہ جو کہ بس مجھے شفا دے گا. حالانکہ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہاں توکل کی این ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں, لیکن توکل بندہ مومن کا کس ذات پر ہو؟ اسباب پر نہیں, مسبب الاسباب پر, تو صحیح ہو جائے گا معاملہ. تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے اینگل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں سر کے درد کی گولی کھاؤں گا, ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, یہ سارے کام کرنے, اسباب اختیار کرنے, لیکن بندہ مومن کا کامل یقین یہ ہو کہ یہ گولیاں اس وقت تک جو ہے وہ میرے مرض کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا اس میں حکم نہ آ جائے, اذن نہ آ جائے. یہ ڈاکٹر مجھے شفا نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے, اور وہ اللہ اس کے ہاتھ میں شفا نہ دیتا. جب ہی دیکھیں ہاسپٹلز میں, خاص طور پر اسلامی ممالک میں, اور جو بھی مسلمان ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے کلینکس پر, اپنے ہاسپٹل میں, وہ کون سی آیت ہے کہ جو کہ لکھتے ہیں, فیضا مریض تو فہو یشفی, جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو اصل حقیقت یہی, انسان ماندہ پرست ہو جاتا, اسباب پر توکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہری یہ دنیا ہے نا, یہ نفس اس سے نتائج ہیں کہ جو کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں. تو اس دنیا کے پیچھے بیونڈ جو اصل حقیقت ہے, ریالٹی ہے, اس سے نگاہ جب ہٹ جاتی, اور وہ اصل حقیقت کیا ہے کہ تاثیر چیزوں میں نہیں. یہ پانی یہ پیاس نہیں بجھائے گا, جبکہ پانی یعنی پیاس بجھانے والی ذات وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا اگر پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے اس پانی میں ڈال دی تو پیاس بجھ جائے گی, ورنہ نہیں بجھے گی. لہذا یہ ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایک لقمہ وہ اللہ کے اذن کا طالب ہوتا ہے, اللہ سے ہمارے پیٹ میں جانے سے پہلے وہ اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ اللہ میں اس شخص کے پیٹ میں غذا بن کر داخل ہوں یا زہر بن کے لڑ جاؤں. لہذا یہ ہے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ نہیں تو اندر جا تو یعنی صحت کی کیفیت میں داخل ہوں, یا اگر حکم ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ پھر دوسری کیفیت ہو جاتی ہے. اور اس کی کئی مشاہدات ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں, ایک ہی ہوٹل سے ایک ہی وقت میں 10 دوستوں نے کھانا کھایا اور 9 ٹھیک رہے اور ایک کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی, نظام ہاضمہ بگڑ گیا, کھانا ایک ہی تھا, مسالے ایک ہی تھے, ہوٹل ایک ہی تھا, روٹی ایک ہی تھی, لیکن یہ ہے کہ 9 ٹھیک رہے, ایک کو جو ہے وہ فوڈ پوائزنگ ہو گئی. تو یہ ہے نا, پھر یقین ہوتا ہے واقعتاً کہ اوپر جو کار فرما ذات ہے, اصل موصل حقیقی اور فائل حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے کہ قال سعاوی الی جبل, تو اس نے کہا مادہ پرست بیٹے نے کہ میں عنقریب کسی چٹان سے سہارا لے لوں گا, وہ مجھے بچا لے گی, یا آسمنی من الماء, اس طوفان سے وہ مجھے چٹان نجات دے دے گی. قال لا آسم الیوم من امر اللہ الا من رحم, تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے مگر وہی کہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا. آج اللہ ہی ہے کہ جس کو بچا لے تو اس پر رحم وہ اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھی رحمت میں ڈھانپ لے. واقعتاً یہ اللہ کی جو رحمت ہے یہ بہت بڑی شے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کوئی شخص فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ. لہٰذا کسی صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہوں؟ ہاں کہ ہاں میں بھی فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ. تو یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی شے ہے. تو بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہی کہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا. تو پھر ہوا کیا, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ, تو ان دونوں کے درمیان ایک موج ہے کہ جو کہ حائل ہو گئی. یعنی ابھی یہ نوح علیہ السلام سمجھا ہی رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج ہے کہ جو کہ آئی ہے, اور یہ کہ باپ سے بیٹے کو جو ہے وہ جدا کر دیا گیا, بیٹا غرق آب ہو گیا. فکانا من المغرقین, پس وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے. اب اللہ نے حکم دیا وکیلا یا اردب لائی ماں اک، حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے زمین تو پانی کو نگل لا، نگل جا، ویا سما او اخلی، اور اے آسمان تو تھم جا، یعنی آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا نا مسلسل، اور زمین سے جو ہے وہ فوارے پھوٹ رہے تھے، لہذا زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین تو اپنی یعنی پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، وغیز الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنی سطح پر جو بھی پانی برستا ہے اللہ کے حکم سے اوپر سے آسمان سے، یہ اتنا ہی پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے، ابزارب کرتی ہے کہ جتنا انسان اور زمین پر رہنے والے جانداروں کو، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ زمین ضرورت سے زیادہ پانی اپنے اندر جذب کر لے تو دلدل بن جائے، اور دلدل بن جائے یہ زمین تو اس پر پھر بسنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں، نہ کوئی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ کوئی نباتات کا تصور ہو سکتا ہے. تو یہ کتنی بڑی دولت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ زمین کا یہ فنکشن ہے کہ اتنا ہی پانی یہ نگلتی ہے کہ جتنا زمین کی سطح پر بسنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا حکم دیا گیا جبھی کہ یعنی خوش کر دیا گیا پانی، وقودی العام، اور کام تمام ہو گیا، یعنی جو کام تھا اس کا فیصلہ ہو گیا، جس کو غرق کیا جانا تھا وہ غرق ہو گیا، جس کو بچایا جانا تھا وہ بچ گیا. وستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جو ہے وہ جا رکی. اور یہ یعنی آتا ہے، اور اس میں یقیناً ابھی تک جو ہے وہ یعنی تھیوریز ہی تھیوریز ہیں، فیکٹس ابھی کوئی نہیں، کہ یہ کوئی رشیا کی طرف جو ہے وہ سلسلہ ارارات جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اس پر جا کے یہ جودی پہاڑ پر یہ ایک کشتی ہے کہ جو کہ رکی ہے نوح علیہ السلام کی. واللہ عالم. فرمایا کہ وکیلا بود علی قوم الظالمین، اور کہا گیا کہ دوری ہے، لعنت ہے اس قوم کے لیے کہ جو کہ ظالم ہے، ظالم قوم کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے اور لعنت. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قوم نوح کا یہ واقعہ ہے کہ جو کہ ابھی چل رہا ہے، چند آیتیں ہیں کہ جو کہ رہ گئیں، لیکن یہاں نوح علیہ السلام کی جو کشتی کا بنانا ہے، خاص طور پر اس سے چند اسباق ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا سبق اس کشتی نوح سے جو کہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کشتی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے عذاب سے وہی بچتے ہیں کہ جو نبی کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. نبی کی کشتی کیا ہے؟ دیکھیں نبی جو ہے وہ اپنے اللہ کے بندوں کو ایک کشتی میں سوار کرنا چاہتا ہے، اور وہ کشتی ایک کون سی ہے؟ وہ اللہ کی، دین اسلام کی کشتی، وہ وحدانیت کی، توحید کی کشتی. لہذا یہ ہے کہ اگر تو ایک خدا کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ کئی کشتیوں کا سوار ہو جائے، کئی خداؤں کو پوچھنے لگے، تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے بتائیے، اور قرآن مجید میں یہ استفسار ہے، یہ سوالات ہمیں ملتے ہیں، بتاؤ کون امن میں زیادہ ہوگا، کہ ایک وہ کہ جو ایک اللہ کو پوچھنے والا، اور ایک وہ کہ جو کئی خداؤں کو پوچھنے والا، کون امن میں ہوگا؟ ایک وہ ہے کہ جو کہ جس کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، وہ اسے ہی راضی کر رہا ہے، اور یہ کہ اس کی ناراضگی سے بچ رہا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے کئی خدا ہیں، تو کس کس کو راضی کرے گا؟ پہلے کو راضی کرے تو دوسرے ناراض، دوسرے کو راضی کرے تیسرا ناراض، تیسرے کو راضی کرے پہلا ناراض، تو پھر تو انتشار ہی انتشار ہے. وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پہلی جو سبق ہے، پہلی یعنی کشتی نوح کا جو پہلا سبق ہے، وہ یہ کہ کشتی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچتے وہی ہیں کہ جو نبی کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، دین اسلام کی کشتی، ایک کشتی کا سوار ہے کہ جو کہ نبی ہے، اپنی قوم کو وہ سواری وہ اس کا بنانا چاہتا ہے، سوار بنانا چاہتا ہے. پھر دوسرا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کشتی نوح سے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یعنی دینی راستے کا ہم سفر ہونے کا جو بھی رشتہ ہے، یہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے. یعنی اسلام کے رشتے میں، ایمان کے رشتے میں جو بھی جو ہے وہ جڑ جائے، یہ خونی رشتوں سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور مجھے بتائیے کہ دین اسلام میں ایمان کا رشتہ اوپر ہے یا خون کا رشتہ اوپر؟ ایمان کا رشتہ اوپر. اگر خونی رشتہ جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کرتا، تو وہ تو صرف ایک ہی مثال کافی ہے، سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے تربیت یافتہ ساتھی تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن ابی بکر صاحبزادے آپ کے، صدیق اکبر کے دونوں باپ بیٹا صاحب بیٹھے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان، ایک واقعہ وہ یاد کیجئے کہ جب میں کفر میں تھا، اہل کفر کے ساتھ تھا اور آپ اہل ایمان کے ساتھ تھے، اور مارکا چھڑا تھا ہمارے درمیان، اور آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے والد ہونے کے ناطے آپ کو چھوڑ دیا، آپ پر وار نہیں کیے. تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا، صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا اگر اس وقت تم میری تلوار کے نیچے آتے کبھی نہیں چھوڑتا تم، ہماری گردن مارتا. یہ ہے ایمانی رشتہ کہ جو خونی رشتے سے اوپر ہو جاتا ہے. یہ وہ کلمے کی کیفیت ہے کہ جس نے باپ بیٹا ہے تو بیٹا، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے، یہ کیفیت ہے. تو فرمایا یعنی یہ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور دین کے اس راستے میں جو ہم سفری ہے وہ ایمان کے رشتے پر جب وہ قائم ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ایمانی رشتوں کی جو قدر ہے، ایک ہی نظریے کے حامل وہ قدر کرنا ان کی اور آپس میں جڑ کر رہنا، یہ بہت بڑی دولت ہے. پھر تیسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کشتی نوح سے کہ پہلے سے جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے. یعنی نوح علیہ السلام کشتی کب بنانے تھے؟ کہ جب طوفان امڑ آیا تھا؟ نہیں، وہ طوفان کے تو کوئی آثار ہی نہیں تھے، پہلے سے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنانے شروع کر. تو میسج کیا ملا کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ پلاننگ ہے کہ جو کہ منصوبہ بندی وہ کرنی چاہیے، اور یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے اس وقت کشتی ہے کہ جو کہ بن رہی. اور یہ ہے کہ پوری زندگی بندہ مومن سکون میں رہتا ہے کہ جو پلان جو ہے وہ منصوبہ بندی پہلے کرے، وقت سے پہلے کرے، یعنی جو سازگار ماحول ہے اس سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث روایت آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا، بڑی قیمتی روایت ہے. پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اگر فراغت ہے کسی لمحے تو آگے جا کے کہیں مصروفیت کا معاملہ آ جائے تو تم دین کے کام کر ہی نہ سکو. تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. پھر آپ نے فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تڑپ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں لگانے، ابھی دے دو، انتظار نہ کرو، ڈیلے مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آگے جا کے تنگ دستی کا معاملہ فقر کی کیفیت آ جائے اور وہ محرومی تمہیں ہو جائے کہ تم اللہ کے راستے میں مال جب لگانا تھا اس وقت نہ لگا سکے، ڈیلے کرتے رہے. تو مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جان. پھر آپ نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. رضا اللہ نے صحت دی ہے، کر گزرو، دین کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ، بجائے اس کے کہ تم جب کیفیت آ جائے تو بیماری کے تو تم کچھ کر نہیں نہ سکو، دین کے لیے مفلوج ہو کے رہ جاؤ، گھر پہ بیٹھ کے رہ جاؤ. اور پھر آپ نے چوتھی بات فرمائی کہ جوانی کو کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی دی ہے، اور جوانی میں دین کے کام کرنا، کہا جاتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبر، تو واقعتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے جوانی میں دین کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا اور کام کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے یہ حیات دی ہے، موت سب کو آنی ہے، کوئی اس سے مفر نہیں، سب کو جانا ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہو جائے. لہٰذا موت سے پہلے تم موت کے بعد کی زندگی کی فکر کر لو اور اپنا توشہ جمع کر لو. لہٰذا چین ہی چین ہے، امن ہی امن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو وقت سے پہلے منصوبہ بندی ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے. یہ کشتی نو سے یہ تیسرا سبق ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے. چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے ہر بڑے کام کے لیے. انہیں آپ سوچیں یہ کشتی کس عمر میں بنوائی گئی نو علیہ السلام سے؟ 950 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کشتی بنانے کا، اور اس بڑھاپے میں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دیا. کوئی کٹ حجتیاں کوئی جو ہے وہ نہیں کہ نہیں میں اب اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، نہیں، کشتی بنانی شروع کر دی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میں تو رسول ہوں تیرا اور 950 سال میں نے تیری دعوت ہے کہ جو کہ پیغام پہنچایا ہے، میں تو دائی ہوں، میرا کام تو کشتی بنانا نہیں ہے، یہ کام تو دوسرے کریں، مزدور کریں. کوئی ایسا جملہ نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے اور کشتی بنانے میں جتے ہیں. حالانکہ کوئی پہلے سے کشتی بنانے کا فن بھی نہیں پتا تھا نوح علیہ السلام، لیکن یہ ہے اصل میں کہ اپنے آپ کو ہر عمر میں فٹ رکھنا چاہیے دین کے کام کے. یعنی یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے. آج یعنی بعض بزرگ ہیں 80-85 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، یہ یعنی بارہا یہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب میں کیا کام کروں گا. میرے تو اعضا مزمل ہو گئے، یادداشت میرا ساتھ نہیں دیتی. بھائی اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں ہم سے جو ہے وہ کام لے سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا. لہذا وہ زکریا علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ کو ٹھیک کر سکتا ہے، یحیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں وہ پیدا کر سکتا ہے، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. لہذا یہ ہے کہ کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دے، توانائی دے دے. لہذا یہ ہے کہ ہر عمر میں بڑے سے بڑے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنا، یہ اس کشتی نوح سے ایک سبق ہے. پھر یہ ہے کہ پانچواں سبق یہ ہے، سات اسباق ہیں کہ جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پانچواں سبق، لوگوں کے طنز اور تانوں پر جو ہے وہ کان نہ دھرے جائیں. جو مشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنے مشن میں جو ہے وہ جد جایا جائے بغیر کسی طنز و استضاء کی پرواہ کیے ہوئے. سردار آ رہے تھے نا، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جتے ہوئے کام میں، اور وہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کشتی کہاں چلائیں گے، یہ خشکی میں چلائیں گے، کوئی پانی دور دور تک نہیں. تو لہذا آج بھی دین کے کام کرنے والوں پر طنز اور استحضاء ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے، کان لگے ہوئے ہیں، دنیا بالکل ہی چھوڑ دی ہے، اور یہ ہے کہ دین کے کاموں میں لگ کے اور اپنے گھر کی فکر نہیں اور کچھ نہیں، اس طرح کے طنز اور تیر ہیں کہ جو کہ برسائے جاتے ہیں. بے پرواہ ہو کے دین کے کاموں میں لگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، غیب سے مدد جو ہے وہ کرنے والا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ طنز و استحضاء پر کوئی کان نہ دھرے جائیں، جو بھی کام سپرد ہوا ہے وہ کیے جائیں، دین کے کام میں کوئی کمی نہ آئے. سیکنڈ لاسٹ سبق کشتی نوح سے، چھٹا سبق، کہ یہ کشتی جو بنائی گئی تھی نوح علیہ السلام کی طرف سے، کوئی ماہر نے بنائی تھی؟ کیا نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے ماہر تھے؟ نہیں، کوئی ایکسپرٹ نہیں تھے. اللہ کا حکم آیا کشتی بنائی ہے، ایکسپرٹ نے نہیں بنائی، لیکن پہاڑ جیسی موجوں میں وہ کشتی ہے کہ جو کہ بچا کے لے گئی. اور ایک کشتی ہے کہ جو بڑے ایکسپرٹس نے بنائی تھی، تاریخ انسانی میں وہ بڑی مشہور ہوئی، 1912 میں اس کو لانچ کیا گیا. کون سی کشتی؟ ٹائٹینک. اور ٹائٹینک بنانے والوں کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ ایسی جہاز ہم نے بنایا کہ جو غرق نہیں ہو سکتا. اور پہلی ٹرپ پر آئس برگ کا جو ہے وہ نشانہ بن گئی، اور کس طرح سے جو ہے وہ غرقاب ہو گئی پہلی ٹرپ پر. ایکسپرٹس نے بنانے والی بنائی وہ کشتی، اور پہلی ٹرپ پر جو ہے وہ غرقاب ہو گئی. اور اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام نے، کہ جو ماہر بھی نہیں تھے، تو بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے پہاڑوں میں وہ کشتی ہے کہ جو کہ چلی اللہ کے حکم سے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اسباب نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب. اور آخری جو میسج کشتی نوح سے وہ ہمیں ملتا ہے کہ طوفان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ زندگی میں طوفان، جس طرح سے نوح علیہ السلام کی زندگی میں وہ طوفان آیا، وہ بھی گزر گیا نا، تو زندگی میں اور بڑے بڑے طوفان ہیں کہ جو کہ آتے ہیں انسانی زندگی میں، وہ بھی گزر جاتے ہیں. تو یعنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مائیت ہو، ساتھ ہو، تو بڑے بڑے طوفانوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی بندہ مومن کو جب وہ عطا فرما دیتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس کشتی میں دین اسلام میں وہ سوار ہو کے استقامت کے ساتھ جو اپنے مشن میں جب وہ لگا ہے. بڑے بڑے طوفان آئیں گے، گزر جائیں گے، لیکن استقامت کے ساتھ ان طوفانوں کے سامنے وہ بند باندھ کے بندہ مومن ہے کہ جو کہ کھڑا ہو. کیا ڈر ہو کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں بھی اس کشتی نوح سے جو بھی یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی درجے میں دین اسلام کے حوالے سے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.